الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کی گئی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل، میرے دوست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کی نصیحت فرمائی. مجھے حکم فرمایا مسکینوں سے محبت کرنے اور ان سے قریب رہنے کا. مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے دنیا کے معاملہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اور اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو. مجھے حکم فرمایا کہ میں رشتوں کو جوڑوں اگرچہ وہ منہ موڑے. یہ تین باتیں ہوئی، ان سے متعلق کچھ تفصیل پیش کی گئی. پہلی بات تھی مسکینوں سے، محتاجوں سے محبت کرنا. یہاں مطلب ہے ان سے نفرت نہ کرنا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو پیشاور فقیر ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جن کے یہاں تنگ دستی ہے، کچھ ہے نہیں، اگر وہ کبھی مانگتے بھی ہیں تو بہت مجبوری کی وجہ سے، ان کا اپنا پیشہ مانگنے کا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، دوسروں کو حکم فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے خاص طور پر نصیحت فرمائی، اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو قریب کرو، اگر کبھی وہ کسی ضرورت سے مانگنے کے لیے آ جائیں تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح ان کو دے دیا کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ تم ان کو قریب کرو گی، اللہ تم کو قیامت کے دن اپنی ذات سے قریب کریں گے. دوسری نصیحت یہ تھی، امرنی اللہ انظر الی من فوقی، مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیاوی معاملہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو. کیوں؟ آدمی اپنے سے کمتر کو دیکھے گا تو شکر نصیب ہوگا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری اور کفران نعمت ہوگا کہ اسے جو جو چیزیں حاصل ہیں مجھے حاصل نہیں، پھر رب تبارک و تعالی کے فیصلے میں شکایت کرے گا. اگر اپنے سے کمتر کو دیکھے گا تو شاکر بنے گا، اور یہ تو اللہ کا شکر ہوگا کہ اللہ نے بہت سو سے مجھے اچھا رکھا ہے. اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ آپ نے فرمایا اے ابو ذر رشتہ کو جوڑو اگرچہ وہ منہ پھیر لے. وَإِنْ أَدْبَرَتْ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے ماموزاد بہن کے ایک لڑکے تھے، حضرت ابو بکر کے ماموزاد بہن کے ایک لڑکے تھے اور نہایت تنگ دست تھے. غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے حضرت ابو بکر ان کو ان کا خرچہ دیا کرتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تو وہ بھی ساتھ ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ یہ خالص تہمت اور بہتان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے، نہایت پاک باز اور نہایت متقی خاتون تھی. تو پھر حضرت ابو بکر کو جلال آ گیا، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ خرچہ نہیں دوں گا. ان کا جو ماہانہ خرچ دیا کرتا تھا اب نہیں دوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی جو سورۃ النور کی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ فرما رہے ہیں کہ فضل والوں کو، کشادگی والوں کو قسم نہیں کھانی چاہیے. مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو نہ دینے کی اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے. آگے اللہ فرما رہے ہیں الا تحبون اَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں. یہ سننا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے. پھر انہوں نے خرچہ دینا شروع کیا اور یہ کہا کہ آئندہ میں کبھی ان کا خرچہ نہیں روکوں گا. پھر انہوں نے جاری کر دیا. یہ ہے اللہ کے یہاں رشتہ داری کی عظمت اور اس کی اہمیت کہ اگرچہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ نقصان پہنچانے کے باوجود اس کا خرچہ روکا جائے. اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، لیکن خرچہ روک کر اپنے اخلاق کو خراب کرنا صحیح نہیں ہے. ہر آدمی کا اخلاق بہتر ہو، بہتر سے بہتر ہو، اسی کا حکم دیا گیا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت فرمائی، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کبھی کچھ نہ مانگوں، میں کبھی کسی سے کچھ نہ مانگوں، کسی سے نہ مانگوں. علماء نے لکھا ہے یہ چوتھی نصیحت ہے، اس نصیحت کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو توکل کی تعلیم دی ہے. توکل سکھایا ہے کہ ایک اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک اللہ پر بھروسہ کرو اور کسی سے کچھ نہ مانگو. کیوں؟ جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور پھر مانگنے پر وہ دے گا یا نہیں دے گا دونوں پہلو ہے. دے گا جب بھی پریشانی ہوگی احسان رکھے گا، اور نہیں دے گا تو مانگ کر کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کبھی میں کسی سے کچھ نہ مانگوں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس قدر عمل کیا اس نصیحت پر کہ کبھی انہوں نے نہ زبان سے، نہ عمل سے، نہ کسی اشارے سے کوئی سوال کیا. بہت پابند رہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی فضیلت والے اور اتنے بڑے صاحب فضیلت تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے اس انسان پر سورج طلوع نہیں ہوا. ابو ذر سے زیادہ سچی انسان پر سورج طلوع نہیں ہوا، یعنی پوری دنیا میں سب سے سچا اگر کوئی انسان ہے تو سیدنا ابو ذر ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حق میں. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی کسی سے کچھ نہ مانگوں. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحتیں فرمائی، تو ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، جب سوال کرو تو اللہ سے اور جب مانگو تو اللہ سے. مدد مانگنے کا موقع آ جائے تو مدد اللہ تبارک و تعالی سے مانگا کرو. قرآن کریم نے کہا ہے، ایک نہیں کئی جگہوں میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، اللہ سے مدد مانگا کرو. لہذا یہ بہت بڑی اچھی تعلیم ہے اور ہر امتی کو، ہر بندے کو نصیحت ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کہ کبھی کوئی کسی سے کچھ نہ مانگے. ضرورت پر آدمی قرض لے سکتا ہے، قرض مانگ سکتا ہے ضرورت کے موقع پر. اور ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرض دے رہا ہے، ایک بار نہیں دو مرتبہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے. لیکن بلا ضرورت مانگنے کی عادت بنا لینا اچھی چیز نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین باتیں طے ہیں، اللہ کی طرف سے تین باتیں طے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ آپ نے بتائی کہ جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ اس کی حاجت بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کی حاجت بڑھاتے چلے جاتے ہیں، کبھی اس کی حاجت ختم نہیں ہوئی. اس نے ایک موقع پر ایک حاجت کے لیے مانگا، جیسے ہی وہ حاجت ختم ہوئی دوسری حاجت سامنے آتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری سامنے آتی ہے. یہ سلسلہ لگا رہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آدمی طے کر لے اور عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنے کے تعلق سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ حاجتیں سامنے لاتے ہی نہیں لاتے ہیں. اللہ حاجتوں سے متعلق اسباب بھی پیدا کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بہترین اللہ کی عادت طیبہ ہے، یا تو حاجت نہیں لاتے ہیں یا حاجت کے ساتھ اسباب پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہر آدمی کو یہ طے کرنا چاہیے کہ مجھے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. اکبر آبادی کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتے ہیں جو مانگ نہ ہو خدا ہی سے مانگ اے اکبر، جو مانگ نہ ہو خدا ہی سے مانگ اے اکبر، اسی قدر ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، اسی قدر ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، وہاں عزت پر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ رب تبارک و تعالی سے جو جس قدر آہ و زاری سے مانگتا ہے اللہ اس کی عزت اسی قدر بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتے، رسوا نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے، اللہ کے نبی بیعت لیتے تھے، اور بیعت کے جو کلمات ہوتے ان میں ایک بات یہ بھی ہوتی کہ عہد کرو کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کے نبی وعدہ لیتے حضرات صحابہ سے، صحابہ کرام وعدہ کرتے کہ میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. ایسے ہی تمام صحابہ کرام جس سے بھی بیعت کا موقع ہوتا، صحابہ کرام اس قدر عمل کرتے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عہد کر لیتے اگر اون پر یا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ان کا کوڑا نیچے گر جاتا تو کسی سے نہیں کہتے کہ ذرا میرا کوڑا اٹھا دو اور میرے ہاتھ پکڑوا دو، یہ نہیں کہتا، وہ خود نیچے اتر کر اس کو اٹھا کر سوار ہو جاتا. یہ صحابہ کی شان تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عہد کیا، معاہدہ کیا، انہوں نے اس کو بھی مانگنا سمجھا، اگرچہ وہاں مانگنے میں کسی سے کوئی سوال کی بات نہیں اور کسی سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن صحابہ کرام نے اس کو بھی مانگنا سمجھا. یہاں تک حضرات صحابہ کرام کی شان تھی کہ کوڑا بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے، خود اتر کر اٹھاتے تھے. لہذا یہ چوتھی نصیحت فرمائی، امرنی اللہ اسأل احدا شیئا، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ میں کسی سے کچھ نہ مانگوں. آگے فرمایا وامرنی ان اقول بالحق وان کان مرا، یہ پانچویں نصیحت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے ابو ذر، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. مجھے فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ بات کڑوی ہو. کڑوی ہو اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ منکرات پر نکیر ہو، یا کسی کام کو غلط کام کو غلط کہا جائے تو ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کو وہ بات کڑوی لگے گی، وہ بات پسند نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ بات براہ راست نفسانیت کے خلاف ہوگی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. ہاں نیت حق ہونی چاہیے. کسی کو زیر کرنا، کسی کی تحقیر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. کسی کو زیر کرنا، کسی کی تحقیر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. نیت حق ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ راضی ہو جائے بس ہے، اللہ کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی نصیحت ہے. یہ سمجھ کر اگر آدمی نصیحت کرے گا، حق بات کہے گا، اللہ اس کی بات میں قبولیت پیدا کریں گے، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس قدر عمل کیا، اس قدر عمل کیا کہ ایک موقع کی بات ہے، حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر پابندی لگا دی کہ تم کہیں واز نہیں کر سکتے. حضرت ابو ذر پر حضرت عثمان نے پابندی لگا دی, آپ کی آپ کے حق میں میری طرف سے یہ پابندی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عمل کرنا شروع کیا, لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابو ذر حج کے لیے گئے اور جو جمرات ہیں رمی جمرات وہاں پہنچ کر کنکری مارنے لگے, رمی جمرات پر وہاں پہنچ کر جمرات پر کنکری مارے, کنکری مار کر کنارے آ گئے, انہوں نے واس کہنا شروع کر دیا, نصیحت شروع کر دی. کسی نے ان کو یاد دلایا, اے ابو ذر یاد نہیں ہے امیر المومنین نے پابندی لگائی ہے. کہنے لگے سنو, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے ختم کر دیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا اور اتنے میں مجھے اپنی حق بات کہنے کا موقع مل جائے تو میں حق بات کہوں گا, پھر میں قتل ہو جاؤں گا, حق بات کہہ کر میں قتل ہو جاؤں گا. یہ تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ, امیر المومنین کی جو پابندی تھی اس کا مطلب بھی انہوں نے بتایا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد میرے ساتھ ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست مجھے فرمایا ہے, لہذا یہ پانچویں نصیحت فرمائی آپ نے کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بڑی پیاری نصیحت فرماتے ہیں, وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, اے ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو, کثرت کے ساتھ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ یہ عرش کے خزانے کے کلمات ہیں, عرش کے جو خزانے ہیں, عرش کا جو خزانہ ہے اس کی یہ کلمات ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کیا کلمات ہے, ان میں کیا تاثیر ہے, حدیثوں میں بڑی ترغیب آئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کی اور خیر کی توفیق اللہ تبارک و تعالی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی, اللہ کی توفیق کے بغیر نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی, اور برائی سے بچنا بھی اللہ کی توفیق ہی سے ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ, نیکیوں کے کرنے کی برائیوں سے بچنے کی طاقت و قوت اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے. سیدنا یوسف رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ مشہور ہے کہ امرات مصر نے, عزیز مصر کی بیوی نے ان کو بہکایا, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بہکاوے میں نہیں آئے, بچ گئے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں, وما توفیقی الا باللہ, یہ توفیق محض اللہ سے ملی ہے, اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد نہ ہوتی تو میرا بچنا مشکل ہوتا. ایک بہت بڑا عقیدہ ہے, ایک بہت اہم بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے کہ رب تبارک و تعالی کی توفیق کے بغیر نہ خیر حاصل ہو سکتی ہے نہ شر سے حفاظت ہو سکتی ہے. اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر ہمیشہ اللہ سے خیر مانگے, اللہ سے حق پر جمنے کی توفیق مانگے, ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے شر سے حفاظت مانگے. اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نعمت حاصل نہیں ہوگی, یہ مضمون سمجھایا گیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو. یہ تو حضرت ابو ذر کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الهم. فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کے لیے دوا ہے, 99 بیماریوں کی وہ دوا ہے, اور سب سے ادنا سب سے آسان اور سب سے ہلکی جو بیماری ہے وہ پریشانی ہے. کوئی بھی پریشانی ہو صحت کے اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے, دشمنوں کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی پریشانی ہو, فرما رہے ایسرها الهم, سب سے آسان سب سے ادنا اور سب سے زیادہ قریب قریب جس میں ہر آدمی تقریباً مبتلا ہے وہ پریشانی ہے. یعنی پریشانی دور ہوتی ہے دو باتوں سے, لا حول ولا قوت الا باللہ پر ایمان بھی پورا رہے اور اس کو پڑھتا بھی رہے. ایمان نہ ہو لا حول ولا قوت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس پر ایمان نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ایمان ہو کہ نیکیوں کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی توفیق رب تبارک و تعالی کی طرف سے ہے, یہ ایمان ہو. پھر کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, 99 بیماریاں اللہ دور کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کے خزانے میں ہے اور جنت کے نیچے ہے, جو عرش کے نیچے خزانوں میں سے ہے اور وہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. یہ دو باتیں خاص طور پر غور کریں کہ عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ہے. علماء کرام لکھتے ہیں جنت اللہ کے عرش کے نیچے ہے, جنت اللہ کے عرش کے نیچے ہے, عرش کے نیچے وہ کلمات ہیں اور وہ کلمات جنت میں ہیں. مطلب کیا ہوا؟ علماء نے محدثین نے مطلب لکھا ہے جو شخص ان کلمات پر پورا ایمان رکھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھے گا اسے جنت بھی نصیب ہوگی, اللہ تبارک و تعالی جنت دیں گے. تو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ایسا کلمہ نہ بتاؤ جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ہے, وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے اس کلمہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حضرت خواجہ شیخ احمد فاروق سرہندی مجدد الف ثانی نقشبندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, اور اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ اکبر جو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ گزرا تھا اس نے ایک نیا دین شروع کیا تھا دین الہی کے نام سے, اس کے مقابل ڈٹ گئے میدان میں آگے, اس کے مقابل ڈٹ گئے اور فتنے کا ایسا مقابلہ کیا نہ اکبر رہا نہ اس کا دین رہا, وہ فتنہ ہی ختم ہو گیا. اب کوئی جانتا بھی نہیں کہ کبھی اکبر نے ایک نیا دین شروع کیا تھا اس کا نام دین الہی تھا. تو مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اتنی بڑی شخصیت تھے. کوئی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ مجدد الف ثانی سے غلام احمد کو کیا نسبت. غلام احمد جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, غلام احمد پیروں تلے روندے جانے کے لائق ہے, اس لیے کہ وہ جھوٹا کذاب مفتری تھا. اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور مجدد الف ثانی اللہ کے نبی کے بڑے عاشق متبع سنت تھے. شاعر کہتا ہے مجدد الف ثانی سے غلام احمد کو کیا نسبت, سرا کتنا ہی اونچا ہو ثریا ہو نہیں سکتا. مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا یہ مرتبہ اور ان کی یہ فضیلت تھی. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہد پر, وہ خاک کے زیر فلک مت لے انوار, وہ خاک کے نیچے تھے لیکن یہ ایسا سورج ہے جو خاک کے نیچے سے روشنی دے رہا ہے, خاک کے نیچے رہ کر روشنی دے رہا ہے, وہ خاک کے زیر فلک مت لے انوار. تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ آدمی جیسا بھی پریشان ہو, اس کو جو سی بھی مصیبت ہو, اس کو چاہیے کہ پورے اعتقاد اور عقیدت کے ساتھ عقیدہ صحیح کرتے ہوئے درود شریف 100 مرتبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ, پھر درود شریف 100 مرتبہ مسلسل پڑھتا رہے, اللہ اس کی ہر پریشانی دور کرتے ہیں. اللہ اس کا قرضہ ہو تو اسے ادا کرواتے ہیں. جو بھی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے واسطے سے یہ بات لکھی ہے کہ ان کا فرمایا ہوا ہے کہ اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف, درمیان میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو شخص پورے اعتقاد کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کی مدد کرتے ہیں, اور اس زمانے میں خاص طور پر ہر مسلمان کو اس کا ورد رکھنا چاہیے. حالات جیسے ہیں ہمارے سامنے ہیں, اس لیے حالات کی بہتری, دشمنوں کی ناکامی کی بھی نیت کر کے ہر مسلمان کو اس کا ورد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ان میں ساتویں نصیحت ہے. حضرت ابو ذر سے فرمایا وَأَمَرَنِي أَلَّا خَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے معاملے میں, اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بالکل پرواہ نہ کروں. اللہ خاف فی اللہ لومت لائم, کوئی ملامت کرنے والا خواہ جس طریقے سے بھی ملامت کرے اس کی میں کوئی پرواہ نہ کروں. یہ مضمون اللہ سورہ مائدہ میں بیان کر رہے ہیں, حضرت ابو بکر کی شان میں, صحابہ کرام کی شان میں, کہ اللہ کہہ رہے ہیں ولا یخافون لومت لائم. سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ ایسے تھے کہ اللہ کے معاملے میں, دین کے معاملے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.